منگل 10 اکتوبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف امریکہ کو مشترکہ کارروائی کی تجویز پیش کی ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ تجزیہ کار نے کہا،
امریکی فوجوں کو پاکستان میں آنے کی اجازت یا پاکستانی افواج کو افغانستان کے علاقے میں جانے کی اجازت، میرے خیال میں یہ فی الحال ممکن نہیں ہے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے ایک مقامی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان پر دباؤ کے لیے حقانی نیٹ ورک کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اگر پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے ٹھکانے ہوں تو خود پاکستان آ کر نشاندہی کریں، پاکستان ان کے ساتھ مل کر کارروائی کرے گا۔
ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو آپ کے پاس پتے ہیں حقانی نیٹ ورک کے، ایک ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، دس ہیں، وہ آپ ہمارے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جائیں۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے ہمیں کہیں جی کہ ہم نے فلانی جگہ جانا ہے، پہلے نہ بتائیں، کیونکہ ہم اس وقت پھر لپیٹ لپوٹ لیں۔ اگر وہاں پہ کوئی چیز ایسی ہے ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کو جو ملیا میٹ کرتے ہیں۔ نہیں، مجھ سے پہلے یہ آفر کابل میں اس وزٹ میں، اور اس سے پہلے بہت دفعہ مذاکرات میں یہ آفر ہو چکی ہے۔ اس وزٹ میں یہ اشرف غنی صاحب کو آرمی چیف ہی آفر کر کے ہیں۔
پاکستان کی سپریم کورٹ سے نااہل قرار دیے گئے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے داماد اور رکن قومی اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں افواج پاکستان میں احمدیوں پر پابندی کی قرارداد لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپنے خطاب میں محمد صفدر نے کہا کہ پاکستان میں فوج سمیت کسی بھی محکمے میں اعلی عہدوں پر بیٹھے ہوئے قادیانی ملک کے لیے خطرہ ہیں، اس لیے انہیں فوری طور پر عہدوں سے ہٹا دینا چاہیے۔ انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ، جس کو ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اس کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں وہ احتجاج کریں گے۔ احمدی برادری کا ترجمان سلیم الدین نے محمد صفدر کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مذہب کی آڑ میں ان افراد پر الزام تراشی کر رہے ہیں جنہوں نے ملک و قوم کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 11,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان پناہ گزین پیر کو بنگلہ دیش پہنچے ہیں، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے اوسطاً ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ تفصیل بتائیں گے ذیشان حیدر۔
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ کئی پناہ گزینوں نے اپنے فرار کی وجوہات میں شمالی ریاست رکھائن میں قتل و غارت گری، دیہات کو نظر آتش کیا جانا اور انہیں آنے والی شدید چوٹیں بتائیں۔ دیگر نے کہا کہ انہوں نے تشدد کے خوف سے فرار اختیار کی اور سرحد پار کرنے کے لیے 14 روز پیدل سفر کیا۔ واضح رہے کہ روہنگیا شدت پسندوں کے حملوں کے جواب میں برمی فوج نے اگست کے آخر میں کارروائی شروع کی تھی، جس کے بعد سے میانمار سے قریباً 5 لاکھ سے زیادہ شہری اپنے گھر بار چھوڑ کر فرار پر مجبور ہو چکے ہیں، جن میں سے بیشتر روہنگیا ہیں۔
کیٹالونیا کی پارلیمان میں صدر کارلس پوچڈیمونٹ کا خطاب سے پہلے خطے کے سب سے بڑے شہر اور دارالحکومت بارسلونا کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ کیٹالونیا کے صدر نے آزادی سے متعلق ریفرنڈم کے نتائج پر پارلیمان تک انہیں لے جانے سے پہلے اور وہاں ووٹنگ سے چند گھنٹوں پہلے کابینہ کا اجلاس کیا تھا۔ امکان ہے کہ آج کیٹالونیا کی پارلیمان کے اجلاس میں یکطرفہ طور پر اسپین سے آزادی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ میڈرڈ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ریفرنڈم غیر آئینی تھا اور انہوں نے علیحدگی کی جانب کسی بھی پیش رفت کو بلاک کرنے کا عہد کیا ہے۔ شمالی کوریا کے ہیکرز کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے جنوبی کوریا سے ایک بہت بڑی تعداد میں فوجی دستاویزات چرائی ہیں، جس میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بھی شامل ہے۔ تفصیل بتائیں گی نازش سفر۔
جنوبی کوریا کے ایک قانون ساز ری چول ہی کا کہنا ہے کہ چوری کی جانے والی معلومات وزارت دفاع سے متعلق ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ چوری کی جانے والی دستاویزات میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے جنگ سے متعلق تیار کیے جانے والے منصوبے بھی شامل ہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے ان الزامات پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان دستاویزات میں جنوبی کوریا کی خصوصی افواج کے منصوبوں تک رسائی حاصل کی گئی، جن میں اہم پاور پلانٹس اور فوجی تنصیبات کے بارے میں معلومات بھی شامل تھیں۔
فلسطین کے دو اہم دھڑوں فتح اور حماس نے درمیان طویل عرصے سے جاری تقسیم کو ختم کرنے کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں پہلے مرحلے کے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ مصر ان دونوں گروہوں کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ فریقین مذاکرات کے آغاز پر پرامید ہیں۔ حماس نے فلسطینی انتخابات جیتنے کے 1 سال بعد 2007 میں فتح کے علاقے سے پرتشدد انخلا کے بعد غزہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے وائن ریجن کے بعض حصوں میں تیزی سے پھیلتی ہوئی آگ میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے 7 افراد سنوما کاؤنٹی سے ہلاک ہوئے، جبکہ تقریباً 1500 عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگوں نے نقل مکانی کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز احمدی ملک کے لیے خطرہ ہیں، کس نے کہا ہے؟ یہ تفصیل آنے کو ہے. تو یونس خان سے پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر پاکستان کا ویسٹ انڈیز سے دوسرا ٹیسٹ میچ ہارنا ہے، اس کی تفصیل اور کیا ہوا اور کیسے ہوا بھی ذرا دیر بعد، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع. خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ افغانستان میں معاملات کا عسکری کارروائی سے حل نہیں نکلے گا، بلکہ سیاسی حل مذاکرات کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے ٹھکانوں کی خود آ کر نشاندہی کرے، پاکستان اس کے ساتھ مل کر کارروائی کرے گا. انہوں نے یہ بات پاکستان کے ایک مقامی چینل ایکسپریس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہی. تفصیل کے ساتھ نازش ظفر.
پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے ایک مقامی ٹی وی کو دیے ہوئے انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ حقانی نیٹ ورک کو بطور بہانہ استعمال کر کے پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے. اگر پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے ٹھکانے ہوں تو امریکہ خود پاکستان آ کر نشاندہی کرے، پاکستان اس کے ساتھ مل کر کارروائی کرے گا.
ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو جو آپ کے پاس پتے ہیں حقانی نیٹ ورک کے، ایک ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، دس ہیں، وہ آپ ہمارے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جائیں. ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے ہمیں کہیں جی کہ ہم نے فلانی جگہ جانا ہے، پہلے نہ بتائیں کیونکہ ہم اس وقت پھر لپیٹ لپوٹ لیں. اگر وہاں پہ کوئی چیز ایسی ہے ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کو جو ملیا میٹ کرتے ہیں.
خواجہ آصف نے مزید کہا کہ اس طرح کے تعاون کی دعوت آرمی چیف افغانستان کے دورے پر صدر اشرف غنی کو دے کر آئے ہیں.
نہیں، مجھ سے پہلے یہ آفر کابل میں اس وزٹ میں اور اس سے پہلے بہت دفعہ مذاکرات میں یہ آفر ہو چکی ہے. اس وزٹ میں یہ اشرف غنی صاحب کو آرمی چیف ہی آفر کر کے ہیں.
وزیر خارجہ نے اپنے گزشتہ بیان کے پاکستان کو اپنے گھر میں صفائی کی ضرورت ہے کہ تناظر میں کہا کہ اگر گھر صاف تھا تو نیشنل ایکشن پلان کیوں بنایا. ان کا مزید کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر پچھلے 4 سال میں کام مکمل ہو جانا چاہیے تھا. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکہ کی افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے متعلق پالیسی کامیاب نہیں ہوئی. افغانستان میں معاملات کا عسکری کارروائی سے حل نہیں نکلے گا، بلکہ سیاسی حل مذاکرات کے ذریعے نکالنا ہوگا. خواجہ آصف نے کہا کہ اس نقطہ نظر سے چین، روس، ایران اور ترکی بھی اتفاق کرتے ہیں اور امریکہ سے دباؤ آنے پر وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
یہ اس ریجن کے ممالک ہیں، وہ ہمارے ساتھ 100% اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ افغان پرابلم کا حل جو ہے وہ سیاسی حل ہو سکتا ہے. ملٹری حل جو ہے پچھلے 12-15-16 سال کے اندر فیل ہو چکا ہوا ہے.
خواجہ آصف نے مزید کہا کہ افغانستان میں طالبان حکومت سے رابطے میں ہیں اور یہ ان کے لیے خوش آئین بات ہے.
اس وقت افغان حکومت کے طالبان کے ساتھ بڑے لگاتار جو ہے رابطے ہیں ان کے، اور وہ اس وقت بڑی بڑی خوش آئند بات ہے. مجھے ذاتی طور پہ اس کی بڑی تسلی ہوئی اور تشفی ہوئی یہ سن کے. ان کے بڑے لگاتار رابطے ہیں اور بڑے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہوئی ہے ان کی اس وقت.
خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج نے دہشت گردی کے خلاف فتح پائی ہے، لیکن امریکہ کی فوج کو ناکامی ملی ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں پاکستان کی جانب سے جو بات کی گئی اس میں فوج اور سیاسی قیادت ایک پیج پر تھی. دورے سے قبل سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں موقف پر اتفاق ہوا.
نازش ظفر کی اس رپورٹ کے بعد تجزیہ ضروری ہے. تجزیہ کے لیے میں نے عسکری امور کے ماہر ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے بات کی، پوچھا ایسی مشترکہ کارروائی کی اصل وجہ ہے کیا.
نہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی اس کے اوپر پاکستان نے اس قسم کی تجاویز دی ہیں کہ مشترکہ آپریشنز کیے جائیں، اور اس میں مشترکہ آپریشنز کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ افغانستان کی سائڈ پہ امریکہ اور افغان جو نیشنل سیکورٹی فورسز ہوں گی اور پاکستان کی سرحد کے اندر پاکستانی فورسز ہوں گی اس طرح کا, اور تھوڑا بہت اگر بارڈر میں کوئی ایک کلو میٹر دو کلو میٹر آگے پیچھے چلنا ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس طرح امریکی فوجوں کو پاکستان میں آنے کی اجازت یا پاکستانی افواج کو افغانستان کے علاقے میں جانے کی اجازت میرے خیال میں یہ فی الحال ممکن نہیں ہے. جو مشترک آپریشنز کی باتی چوری ہے وہ ہے ہیمر اور اینول والی جو فوجی اصطلاح میں ہوتی ہے, لیکن وہ میرے خیال میں جو افغانستان کی سائڈ ہے وہ فی الحال پاکستانی فوج کے ساتھ مشترکہ آپریشنز کرنے کی حامی نہیں ہے. وہاں پر اگر آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا جس میں ایک پاکستان اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان ایک مشترکہ کاروائیوں کے اوپر بات چیت ہوئی تھی, تو اس کو افغان پارلیمان میں اس کے اوپر بہت شور ہوا تھا, اور تو یہ بات چیت اس طرح چلتی رہتی ہے ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے, لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے کوئی ایسے کہ جس میں یہ ہو سکے.
تو کیا اس میں پاکستان کی فوج کی مرضی اور منشا شامل ہے اس تجویز میں؟
جی بالکل اس میں شامل ہے, اور جب میں بھی کابل میں تھا تو ہم اس قسم کی بات چیت ان کے ساتھ کرتے رہتے تھے. اس میں پاکستان فوج نے بالکل یہ تجویز دی ہوگی مشترکہ آپریشنز کی, اور جو پہلے میں ذکر کر رہا تھا وہ تو فوج کی طرف سے آیا تھا کہ مشترکہ آپریشنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ جو اس وقت فضا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ اتنی کشیدہ ہے, لیکن مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ دونوں افواج اس طرح مل کے یہاں پر آپریشنز کریں.
اس سے متعلقہ ایک ضمنی بات یہ بھی بریگیڈیئر صاحب کہ کیا پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کی کوئی پناہ گاہیں موجود ہیں؟
دیکھیں جی اس طرح کی پناہ گاہیں جو پہلے شمالی وزیرستان میں تھیں بالکل, اور وہ اس وقت اس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے ساتھ ان کے بہت بڑے گہرے مراسم تھے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ جو کتنی پیچیدہ ہوتی ہیں اس قسم کی جو گیمز ہوتی ہیں یا پالیٹکس ہوتی ہیں اس علاقے میں, کہ ایک وہ دونوں طرف سے القاعدہ کے ساتھ بھی ان کے قریبی تعلقات تھے. اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کی جو نیریلی میں بہت بڑی قوت تھی وہاں پر ان کے ساتھ بھی ان کے نزدیکی تعلقات تھے, بلکہ جو سوئسائڈ فیکٹریز ہیں اور جو بم بنانے کی جو فیکٹریاں ہیں یہ مشترکہ تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے, اور پاکستان کے استخبارات کے ساتھ بھی ان کے قریبی تعلقات رہے ہیں ماضی میں بھی رہے ہیں. تو ابھی میرے خیال میں شمالی وزیرستان کو تو انہوں نے وہاں سے ان کو نکال باہر کر دیا ہے, اور وہ افغانستان کے اندر اس وقت جو بھی موجودگی ہے وہ افغانستان کے اندر ہے. شمالی وزیرستان سے جو میری معلومات ہے ابھی وہاں پر کوئی ایسی پناہ گاہ موجود نہیں ہے. وہ افغانستان میں جو یہ دو صوبے ہیں پکتیکا ہے, آگے خوست ہے, آگے کابل آپ چلے جائیں, یہاں پر اتنی ابھی جگہ ہیں جن کو طالبان نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, اور وہ اپنے آپ کو وہاں پر تربیت بھی وہاں پر حاصل کر سکتے ہیں, وہ اپنی باقی بھی جو کاروائیاں ہیں وہ وہاں پر کر سکتے ہیں.
بالفرض محال اگر ایسے ہوتی ہے مشترکہ کاروائی ہوتی ہے تو اس سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان بھی تو جو عدم اعتماد کی فضا ہے نا, کیا وہ ختم ہو سکتی ہے؟
بالکل ہو سکتی ہے کہ اگر اس طرح کی بات چیت ہو, لیکن مجھے ابھی کیونکہ امریکہ چاہے گا کہ اس کی افواج شمالی وزیرستان میں آئے جدھر ان کو شک ہے, یا باقی جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر وہ آئے اور پاکستان کے ساتھ مشترک آپریشن کرے, لیکن اس کی پاکستان شدید رد عمل آئے گا اگر امریکی افواج پاکستان کے اندر کافی اندر کر کے آئے جدھر ادھر ان کو شک ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہیں اور وہاں پر مشترکہ آپریشن کریں. اس طرح افغانستان میں اگر پاکستانی فوج امریکی فوجوں کے ساتھ جا کے اور ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کرے اس میں افغانستان میں بڑے شدید رد عمل آئے گا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ افواج آگے پیچھے نہیں جا سکتی ہیں, یہ وہی اگر ہوگا تو وہ ممکن اس طرح ہے کہ ہیمر اور اینول والا ہوگا, وہ وہاں پر آپریشن کرے ہم یہاں پر راستہ روک لیتے ہیں.
مشترکہ فوجی کارروائی تجزیہ کر رہے تھے ریٹائرڈ بریگیڈر سعد محمد. پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اپنی تجاویز میں افغانستان میں قیام امن کے لیے چار ملکی مذاکرات کے عمل کو بحال کرنے کا بھی اشارہ کیا, واضح طور پر بھی کہا ایسے متوقع چار ملکی مذاکرات کے ہونے نہ ہونے ہو بھی تو کامیابی کے امکانات کے ہونے نہ ہونے پر افغانستان سمیت خطے کے امور کے ماہر تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسفزئی سے میں نے بات کی اور چار ملکی مذاکرات کے ممالک کے بارے میں بھی جاننا چاہا.
دیکھیں فی الحال تو یہ چار ملکوں کے آپس میں مذاکرات ہوں گے. یہ جو ادارہ ہے کیو سی جی, کوآرڈینیٹرل کوآرڈینیشن گروپ, یہ پہلے اس نے کام کیا ایک سال تک لیکن پھر کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا تو اس کی کاروائیاں معطل ہو گئی تھی. اب پھر اس کو بحال کیا جا رہا ہے. عمان میں یہ اجلاس ہوگا 16 اکتوبر کو. یہ میرے خیال میں فی الحال طالبان اس میں شامل نہیں ہوں گے. طالبان کو دعوت بھی نہیں دی گئی. طالبان کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو افغانستان پاکستان چین اور امریکہ کے نمائندے مل بیٹھیں گے میرے خیال میں. جو پہلے انہوں نے ایک روڈ میپ بنایا تھا پھر اس کو دیکھیں گے کوئی آپس میں کچھ باتیں طے کریں گے. اس کے بعد اگر فیصلہ ہوا کہ طالبان سے بات کرنی ہے پھر نئے سرے سے کوششیں ہوں گی طالبان کو مذاکرات کی میز کے اوپر لانے کے لیے.
اگر ایسا ہے تو ذرا غور کیجئے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, ماضی میں دو مرتبہ یہ مذاکرات جب شروع ہونے کی بات ہوئی تو ایک مرتبہ تو ملا عمر کی وفات کی خبر عام کر کے ان کو ختم کر دیا گیا, دوسری بار ملا منصور کو امریکہ نے ہلاک کر دیا. کیا اس مرتبہ یہ عناصر اور قوتیں جو مذاکرات کی مخالف ہیں خاموش رہیں گی؟
دیکھیں یہ بالکل حقیقت ہے کہ کچھ حکومتیں اور کچھ لوگ اور ادارے وہ مذاکرات کے حق میں نہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ مذاکرات نہ ہو سکیں یا یہ ناکام ہو جائیں. دو دفعہ مذاکرات ہو گئے تھے, البتہ وہ ایک ہی اجلاس ہوا اورومچی میں چین میں اور ایک بار پھر مری میں 7 جولائی 2015 وہ مذاکرات ہوئے, لیکن پھر مذاکرات شروع نہیں ہو سکے. بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے افغانستان میں پاکستان میں بھی. البتہ چین اور پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش تھی کہ یہ جو چار ملکوں کا ادارہ ہے اس کو بحال کیا جائے اور اسی فورم کو استعمال کیا جائے افغانستان میں امن لانے کے لیے. تو یہ ایک نئے سرے سے کوشش ہو رہی ہے. پہلا تو چیلنج یہ ہوگا کہ یہ چار ملک آپس میں مل بیٹھ کے کوئی فارمولا بنائیں. پھر چونکہ یہ ایک مشترکہ کوشش ہے تو ہر ملک کے حوالے کوئی کام کریں. مثال کے طور پر پاکستان سے کہا جائے گا کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیں اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ چین اور امریکہ کی جو حیثیت ہوگی وہ ضمانتی کی ہوگی. وہ ضمانت دیں گے, وہ رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. چین کا پاکستان کے اوپر اثر ہے, امریکہ کا افغانستان کے اوپر کافی اثر ہے. تو یہ ایک نئے سرے سے کوشش ہے, لیکن ان سب کو پتہ ہے کہ ایسی قوتیں ہیں ایسے ملک ہیں جو کہ مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے. میرے خیال میں اس کے بارے میں بھی ان کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ مذاکرات پھر نہ رکیں یہ معطل نہ ہوں. تو اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے.
تو کیا افغانستان کے اندر میں یہ سمجھوں رحیم اللہ یوسفزئی کہ ان کی مخالفت ختم ہو گئی ہے؟
نہیں, میرے خیال میں افغانستان میں ایسی کافی جماعتیں ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات نہ ہوں, وہ ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی شرط کے اگر مذاکرات ہوتے ہیں طالبان ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور افغانستان کے آئین کو مانتے ہیں اور القاعدہ سے یا باقی تنظیموں سے اپنا رابطہ توڑ دیتے ہیں تو پھر ان سے بات چیت ممکن ہے. پھر ہم نے کل بھی سنا افغانستان میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو ان کے دانشور بھی ہیں, کچھ سیاسی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں اکثریت یہ چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے, امن کے لیے کوششیں ہونی چاہیے. ورنہ پھر جو صدر ٹرمپ کی نئی پالیسی ہے جس کا اعلان 21 اگست کو ہوا تھا کہ فوجی حل نکالنا ہے, میرے خیال میں یہ جو نئی کوشش ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کی نوبت نہ آئے.
تو رحیم اللہ یوسفزئی, جو منظر آپ نے کھینچا ہے اس کے تناظر میں ان مذاکرات کی کامیابی کا کوئی امکان ہے؟
دیکھیں اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو امکانات تو بہت کم ہیں اور جو آپس میں ان کی مخالفت ہے, جنگ ہوئی ہے, ایک دوسرے کو کافی برے الفاظ سے یہ جو ہے پکارتے ہیں, تو وہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو کوئی امید نہیں بنتی. لیکن یہ ہے کہ کوشش تو ضرور ہونی چاہیے. طالبان اور افغان حکومت کے لیے شاید یہ بڑا مشکل ہوگا کہ وہ مل کر کوئی حکومت بنائیں اور حکومت کو چلائیں. جب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی حل نہیں ہے, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے اور طالبان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی افغانستان میں مکمل فتح حاصل کریں. جب یہ سب چیزیں واضح ہیں کہ تو یہی ایک راستہ ہے کہ جو مقاصد جنگ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, سارے فریق جنگ پہ تلے ہوئے ہیں, 16 سال سے جنگ کر رہے ہیں, اگر ان میں سے کچھ مقاصد بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں تو یہ بڑا ایک اچھا فیصلہ ہوگا.
افغانستان میں قیام امن کے لیے 4 ملکی مذاکرات تجزیہ کر رہے تھے رحیم اللہ یوسفزئی. تو آپ نے غور کیا کہ امریکہ اور پاکستان کی مشترکہ فوجی کارروائی کی بات پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی کہی. عسکری امور کے تجزیہ کار کا بھی کہنا تھا کہ کارروائی تو شاید نہ ہو سکے, مذاکرات ہونے چاہیے اور اس میں اگر اور مگر بہت آئے. لیکن پاکستان میں سابق فوجیوں کی تنظیم نے اپنے ایک بیان میں کھل کر کہا ہے کہ انہیں وفاقی وزراء کے بیانات سے نہیں لگتا کہ فوج اور حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک ہی صفحے پر ہیں. ریٹائرڈ فوجیوں پر مشتمل ویٹرنز آف پاکستان نامی ایک تنظیم نے یہ بیان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی قدی خان کی سربراہی میں ایک اجلاس کے بعد جاری کیا. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ہارون رشید.
سابق فوجیوں پر مشتمل یہ تنظیم پہلے پی ای ایس اے کے نام سے جانی جاتی تھی, اب اسے ویٹرنز آف پاکستان کا نام دیا گیا ہے. تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کے اسلام آباد میں آج ایک اجلاس میں وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف اور وزیر داخلہ احسن اقبال کے حالیہ بیانات کا جائزہ لیا گیا. وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کے اس بیان پر جس میں انہوں نے امریکی مطالبے کی کہ پاکستان کو حقانی نیٹورک کے خاتمے سمیت مزید اقدامات کرنے ہیں سے اتفاق فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیان کی نفی قرار دیا گیا. تنظیم کا کہنا تھا کہ فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ حقانی نیٹورک کافی پہلے افغانستان منتقل ہو چکا ہے. اجلاس کا مزید کہنا تھا کہ فوجی سربراہ کے بیان کی تائید سابق افغان صدر حامد کرزئی کے بیانات سے بھی ہوتی ہے, جس میں ان کا کہنا تھا کہ طالبان نصف افغانستان پر قابض ہیں, لہٰذا ویٹرنز یا سابق فوجیوں کے بقول شدت پسندوں کو پاکستان میں کسی پناہ گاہ کی ضرورت نہیں ہے. تنظیم کے ترجمان بریگیڈیئر سعید مسعود الحسن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اپنے موقف کا دفاع کیا.
آرمی چیف تو کہتا ہے کہ جی حقانی نیٹ ورک والے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں, فورن منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہیں بھی یہیں پر اور ہم نے کام کرنا ہے, ان کو نکالنا ہے, اور ہر وقت یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی سازش ہو رہی ہے. ادھر سے ڈانٹ سن کر آ گئے, وارننگ لے کر آ گئے, اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں بہت کامیاب رہا. وہاں امریکہ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کہہ دیا کہ یہ آخری موقع ہے, آپ سیدھے ہو جائیں ورنہ پھر ہم آپ کو ایسی تکلیف دیں گے کہ یاد رکھیں گے آپ. تو یہ چیزیں دیکھ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں میں فرق ہے.
وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کے امریکہ میں حالیہ بیانات پر پاکستان فوج نے تو اب تک کوئی باضابطہ رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے, لیکن سابق فوجیوں کے رد عمل سے محسوس ہوتا ہے کہ کم از کم وزراء کے بیانات انہیں قابل قبول نہیں ہیں. بریگیڈیئر سید مسعود الحسن سے پوچھا کہ فوج تو خاموش ہے, تو ان کا کہنا تھا
نہیں, فوج تو ہم تو فوج کی نمائندگی نہیں کر رہے, تو فوج تو بحث میں نہیں پڑنا چاہے گی. فوج کی طرف سے نہیں بول رہے ہیں نا, ہم تو عام شہری کی طرف سے بول رہے ہیں, ہم تو ایز اے شہری سٹیزن بول رہے ہیں جن کی فیلنگز ہیں ہماری, سمجھتے ہیں کہ اتفاق سے ہونا چاہیے, دونوں میں ایک پروگرام کے مطابق کام کریں, اگر کوئی اختلاف ہیں تو وہ مل کر بیٹھ جائیں اور اس کو ریزالو کریں.
اجلاس میں سابق وائس ایڈمیرل احمد تسنیم, بریگیڈیئر میاں محمود, بریگیڈیئر عربی خان, سلیم گنڈاپور, کرنل دلیل خان, میجر فاروق حامد خان, بریگیڈیئر مسعود الحسن اور دیگر نے شرکت کی. سابق فوجیوں نے وزیر خارجہ کے اس بیان پر بھی کڑی تنقید کی کہ مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو انڈیا کے حوالے کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. سابق فوجیوں کو یہ شکایت بھی تھی کہ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے فوجی سربراہ کے حالیہ کابل کے بقول ان کے انتہائی کامیاب دورے کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے. اجلاس میں وزیر داخلہ احسن اقبال کی جانب سے فوج کے ساتھ احتساب عدالت پر رینجرز کی تعیناتی کے معاملے کو ایک نیا محاذ قرار دیا گیا.
اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں جی ایچ کیو میں تھا ڈسپلن کا انچارج, تو اوکاڑا میں ایک جنرل کو سپاہی نے روک لیا, تو ہم نے جی ایچ کیو سے اس کو وارننگ کا لیٹر بھیجا جنرل کو, اس نے کپتان کو سزا دی, وہ سزا بھی ہم نے معاف کری. آپ ایک آدمی کا مقدمہ چل رہا ہے, اس کے دوست کے طور پہ آپ جا رہے تھے, آپ کو ڈیوٹی سے تو نہیں کسی نے روکا.
سابق فوجیوں کا خیال تھا کہ اس مسئلے پر عوامی سطح پر بیان دینے سے بہتر تھا کہ وہ واپس لوٹ کر تحقیقات کا حکم دیتے. ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
چند لمحے میسر آئے, میں اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر گیا ہوں کہ وہاں تازہ ترین کیا ہے اور وہ کس سے لیڈ کر رہے ہیں. وہاں کی جلی والی خبر ہے, بینر ہیڈ لائن جس کو کہتے ہیں شہ سرخی, شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کے منصوبے چرا لیے. اوہو, ان کی مہاذرائی ابھی تک رکتی دکھائی نہیں دیتی. میرے خیال ہے خاصی دلچسپ ہوگی یہ کہانی, میں نے پوری نہیں پڑھی ہے, صرف انٹرو دیکھ کر کے میں نے آپ کو بتایا. یونس خان کی تصویر لگی ہے پہلے ہی صفحے پر چوتھی خبر میں, تو یونس خان سے پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کو یاد ہے نا سری لنکا کے خلاف پاکستان نے چوتھی اننگ میں ایک تاریخی ہدف حاصل کیا تھا. اس تاریخی فتح کا مرکزی کردار بھلا کون تھا؟ خاصا جکسو ہے. جائیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر, پڑھیے, لطف آئے گا. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال. سبا ناز کی زبانی.
سری لنکا نے پاکستان کو دبئی میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں 68 رنز سے شکست دے کر سیریز 2-0 سے جیت لی ہے. آج کھیل کے آخری دن پاکستان کی 5 وکٹیں سکور میں 50 رنز کا اضافہ ہی کر سکیں. مطلوبہ ہدف 317 رنز کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 248 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اس طرح پاکستانی ٹیم 10 سالوں میں پہلی بار ہوم سیریز ہاری ہے. اس سے قبل 2007 میں اسے جنوبی افریقہ کے خلاف 1-0 سے ہوم سیریز میں شکست ہوئی تھی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے اور 4 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان کی 14 رکنی خواتین کرکٹ ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے. ٹیم کی قیادت نئی کپتان بسما معروف کریں گی. ایشیا ہاکی کپ کا آغاز کل سے ڈھاکہ میں ہو رہا ہے. پاکستان کی ہاکی ٹیم گروپ اے میں اپنا پہلا میچ میزبان بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی. نیشنل ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کے زیر اہتمام قومی جونیئر اور یوتھ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 28 اکتوبر سے اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے. افغانستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلین سابق بیٹس مین ڈین جون کو انٹرنیشنل کپ کی تیاری کے لیے قومی ٹیم کا عارضی ہیڈ کوچ مقرر کیا ہے. افغانستان کی کرکٹ ٹیم اگست میں لال چند راجپوت کے بطور ہیڈ کوچ معاہدے کے اختتام کے بعد سے بغیر کوچ کے ہی کھیل رہی ہے. انگلش پریمیئر لیگ کے 7 فٹ بالرز کو بیلن ڈی اور ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے, جن میں ہیری کین اور ایڈن ہیزرڈز کے نام بھی شامل ہیں. تاہم اس لسٹ میں ریال میڈرڈ کے گیرتھ بیل کا نام شامل نہیں ہے. فٹ بال کی فلاح کے لیے کام کرنے والی تنظیم کرکٹ آؤٹ کی رپورٹ کے مطابق انگلش پروفیشنل فٹ بال میں مسلسل 5ویں سال امتیازی سلوک کے واقعات میں 53% اضافہ ہوا ہے. برطانوی ٹینس پلیئر الیاش پیڈینے نے شنگھائی ماسٹرز کے پہلے راؤنڈ میں اٹلی کے پاولو لورینزی کو شکست دے دی, جبکہ رائن ہیریسن, جان اسنر, کیون اینڈرسن, سٹیو جانسن اور ڈیاگو شوارٹسمین نے اپنے اپنے میچ جیت کر دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی.
کھیلوں کا حوال اپنے صبح ناز سے سنا. آج یعنی 9 اکتوبر کو عالمی سطح پر سزائے موت کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس موقع پر سزائے موت کی مخالفت کرنے والی تنظیمیں اور ادارے احتجاج کر رہے ہیں. اس کا حوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سیربین کا نصف آئے اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے.
پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایک مقامی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے ٹھکانے ہیں تو امریکہ خود نشاندہی کرے, پاکستان ان کے ساتھ مل کر کارروائی کرے گا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 11,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان پناہ گزین پیر کو بنگلہ دیش پہنچے ہیں، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اوسطاً ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ کیٹالونیا کی پارلیمان کے اجلاس میں صدر کارلس پوچڈیمونٹ کی جانب سے اسپین سے کیٹالونیا کی آزادی سے متعلق ممکن اعلان سے پہلے خطے کے سب سے بڑے شہر اور دارالحکومت بارسلونا کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ شمالی کوریا کے ہیکرز نے جنوبی کوریا سے ایک بہت بڑی تعداد میں فوجی دستاویزات چرائی ہیں، جس میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بھی شامل ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمیلہ خان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی فوج نے حال ہی میں پاکستان افغانستان کی وسیع اور دشوار گزار سرحد پر باڑ لگانے کا کام شروع کیا ہے۔ افغانستان اور امریکہ کا یہ الزام ہے کہ پاکستان میں شدت پسندوں کی پناہ گاہیں ہیں، لیکن پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ ایسے شدت پسند جن کے خلاف سرحدی علاقوں میں آپریشن کیا گیا وہ تو اب افغانستان میں پناہ لے چکے ہیں، اور ان سے اب پاکستان ہی کو خطرہ ہے۔ اسی سرحدی باڑ کے بارے میں نامہ نگار سکندر کرمانی کی رپورٹ، زیشان حیدر کی زبانی۔
2,500 کلومیٹر پر پھیلی پاکستان اور افغانستان کی سرحد، یہ کئی جگہوں پر صاف دکھائی بھی نہیں دیتی، اور اس پر موجود مخصوص گزرگاہوں کے علاوہ بھی دونوں طرف سے لوگ آسانی سے غیر قانونی طور پر سرحد پار آتے جاتے ہیں۔ اب جبکہ سرحد پر پاکستانی فوج نے باڑ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے بی بی سی کو اس علاقے کا دورہ کروایا تاکہ ہم اس کام کے حجم کا اندازہ کر پائیں۔ ایک عرصے سے امریکہ پاکستان پر یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ وہ سرحد پار افغانستان جانے والے شدت پسندوں کو پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے، تاہم پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان سے شدت پسند جنگجو پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ پاکستان کو امید ہے کہ اس باڑ سے ایسے حملے روکے جا سکیں گے۔ چمن بارڈر پر روزانہ 16,000 سے 20,000 لوگ سرحد پار کرتے ہیں۔ بارڈر پر افغانستان سے آنے والے ایک شخص نے ہمیں بتایا،
میں پاکستان دوائیاں لینے کے لیے آیا ہوں، میں شام تک افغانستان میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا۔
شدت پسند یہ سرکاری بارڈر کراسنگ تو استعمال نہیں کرتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ہزاروں خاندان بھی یہ راستے استعمال نہیں کرتے جو سرحد کے دونوں جانب واقع دیہات میں رہتے ہیں۔ میں نے مقامی فوجی کمانڈر سے اس باڑ کی امریکہ میکسیکو دیوار سے مماثلت کے بارے میں پوچھا۔
ہر ملک خود مختار ہوتا ہے، اور ان کا حق ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے مناسب انتظامات کریں۔
جیسا کہ ٹرمپ امریکہ میں کر رہے ہیں،
امریکہ میں ایسا کرنے کے لیے ٹرمپ کی اپنی وجوہات ہیں، اور ہم پاکستان میں ایسا اپنی ضرورت کے تحت کر رہے ہیں۔
اگر اس باڑ کے ذریعے سرحد کے دونوں جانب پرتشدد واقعات میں کمی آ جاتی ہے، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ تاہم اس سے اگر صرف پاکستان کے اندر آنے والے شدت پسندوں کا داخلہ رک پایا، لیکن یہاں سے افغانستان جانے والوں کا نہیں، تو اس سے شاید دونوں ممالک کی دوریاں مزید بڑھ جائیں۔
سکندر کرمانی کی رپورٹ، زیشان حیدر کی زبانی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ خاردار باڑ پاکستانی فوج کا منصوبہ ہے، جس کی بنیاد اس علاقے میں تعینات کیے جانے والے فوجی کمانڈروں کی تجاویز اور رپورٹس ہیں۔ ریٹائرڈ میجر جنرل اکرم ساہی ایسے ہی ایک افسر ہیں، جنہوں نے سن 2005 میں شمالی وزیرستان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کے طور پر باڑ کی تجویز پیش کی تھی۔ ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی نے ان سے اسی موضوع پر بات کی، پوچھا کہ پاکستان کے لیے یہ سرحدی باڑ اتنی ضروری ہے کیوں۔
میں نے اس وقت بھی یہ سجیسٹ کیا، اور آج بھی مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جب فینس بن جائے گی اس پہ صرف گیٹس ہوں گے جہاں سے لوگ آ جا سکیں گے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہ فیملیز، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، تو ان کو باقاعدہ وہ طریقہ ہوگا، کوئی پاسپورٹ کوئی کارڈ ایشو ہو جائیں گے، لیکن وہ ہر بندہ جو ہے وہ چیک ہوگا۔ تو یہ جو پاکستان پہ اس وقت ایلیگیشن لگ رہی تھی، ابھی بھی شاید لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے جا رہے ہیں، تو جب ہم فینس لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو روکنے والوں میں سے ہیں۔
لیکن جنرل صاحب، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں پاکستان پر، تو یہ الزام ہے کہ اس کی فوج یا حکومت یا کوئی اور ادارے جو ہے وہ ان شدت پسندوں کو ادھر بھیجتے ہیں، اپنی مرضی سے بھیجتے ہیں ان کو، تو اگر گیٹ لگیں گے اور ان کی چابی سے وہ کھل جائیں گے، لوگ تو پھر بھی جائیں گے دوسری طرف۔
یہ جب گیٹ لگتے ہیں تو اس پہ گیٹ کے دونوں سائڈ پہ پاکستان کا کنٹرول نہیں ہوگا، پاکستان والی سائڈ پہ پاکستان کا کنٹرول ہوگا، افغانستان والی سائڈ پہ افغانستان کا کنٹرول ہوگا۔ تو اس لیے کوئی بھی دونوں ملکوں کی اجازت کے بغیر، ان کی ویریفیکیشن کے بغیر کوئی بندہ کوئی چیز کراس نہیں کر سکے گی۔ ایسے نہیں ہوگا. اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تو اتنا اچھا ہے کہ ہماری انٹینشن, ہماری ایفرٹس, یہ ساری پوری دنیا پہ عیاں ہو جائیں گی کہ جی اگر ہم نے ہی بھیجنے ہیں لوگ تو ہم خود کیوں باڑ لگائیں گے وہاں پہ.
افغانستان کا جو اعتراض ہے اس پہ, وہ آپ کے خیال میں جائز نہیں ہے کہ کیسے پاکستان یک طرفہ طور پہ بارڈر کا تعین کر سکتا ہے؟
جو مجھے اس کی انفارمیشن ہے یا جب میں نے یہ آئیڈیا دیا تھا تو وہ یہ تھا کہ جی جو ایگزیکٹ لائن ہے ڈیورن لائن والی جس کو ہم بارڈر کہتے ہیں, اس سے آپ تھوڑا اس کو پیچھے کر لیں.
لیکن ویسے تو نہیں ہوا, وہ تو اسی لائن کے اوپر چل رہا
ہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ زیرو لائن پہ نہیں ہے, تھوڑا سا ہماری طرف ہی ہے. اور یہ کوئی وہ تو ایک دیکھیے نا ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے جس کو کبھی بھی بیٹھ کے سیٹل کیا جا سکتا ہے. اور یہ باڑ لگانے سے وہ کوئی اس میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں کسی طرح کا بھی یہ کوئی ہرڈل نہیں ہوگی.
یہ صرف پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان مسئلہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کا بھی مسئلہ ہے. آپ نے اس علاقے میں سرو کیا, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے معاشی مفادات ہیں ایک دوسرے ملک میں, خاندان تقسیم ہو جائیں گے یہ سرحد پہ باڑ لگنے سے, تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے لوگ؟
نہیں بالکل سے بھی خاندان, میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ خاندان بالکل سے تقسیم نہیں ہوں گے. یہ کہ جو خاندان وہاں پہ بٹے ہوئے ہیں اور درمیان میں یہ بارڈر لائن ہے, ان کا رائٹ ہے ٹو کراس اینڈ میٹ ایچ ادر. اس سے صرف یہ ہوگا کہ اس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے, یعنی وہ جہاں سے مرضی کراس کرنے کی بجائے تھرو دوز آتھرائزڈ گیٹ سے آئیں گے, اور ان کا وہ رائٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ جی جو فیملیز بٹی ہوئی ہیں, جو گاؤں بٹے ہوئے ہیں, وہ سب آزادی سے ایک دوسرے کو مل سکیں گے. اس کو صرف ریگولیٹ کیا جائے گا, اس کو مانیٹر کیا جائے گا.
آپ کو یقین ہے کہ یہ باڑ لگنے سے جو اس ایریا میں یا سرحد پہ جو دہشت گردی ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی؟
نہیں, یہ ایک طریقہ ہے. بہت مطلب جو یہ ایک ایلیگیشن ہے, اور ایلیگیشن جو ہوتی ہے جب وہ کلیئر نہ ہو, شک شبہ جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرتا ہے, تو وہ ختم ہو جائیں گی. اور یہ جو ایٹ لیسٹ بارڈر کے آر پار جانے والا, باقی اگر وہاں پہ افغانستان میں رہتے ہوئے جو کوئی کر رہا ہے تو پاکستان کو اس پہ بلیم نہیں کیا جا سکتا, یا پاکستان میں کوئی یہاں ہی پاکستان کے اندر کر رہا ہے تو افغانستان کو بلیم نہیں کیا جائے گا, کسی اور ملک کو بلیم نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو پورشن ہے جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دہشت گردی کا ایک بڑا پارٹ یہ ہے, اس پہ بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گا.
ریٹائرڈ میجر جنرل اکرم ساہی ہمارے ساتھی آصف فاروقی سے بات کر رہے تھے. آج یعنی 9 اکتوبر کو عالمی سطح پر سزائے موت کے خلاف دن منایا جا رہا ہے, اور اس موقع پر سزائے موت کی مخالفت کرنے والی تنظیمیں اور ادارے احتجاج کر رہے ہیں اور اس بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں اب بھی یہ سزا دی جاتی ہے, اور پشاور کے عامی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد اس سزا پر عارضی پابندی ہٹا دی گئی تھی, اور تب سے اب تک پاکستان میں 477 لوگوں کو پھانسی دی جا چکی ہے. آج سزائے موت کے خلاف پاکستان کے کئی علاقوں میں خاموش احتجاج ہوا, جن میں کوئٹہ بھی شامل تھا. محمد کاظم کی رپورٹ.
یہ خاموش مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا گیا. مظاہرے میں وکلا نے بھی شرکت کی. اس موقع پر کمیشن کے صوبائی کوآرڈینیٹر فرید شاوانی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سزائے موت کی شرح زیادہ ہے.
آج کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ ڈیتھ پینلٹی کے حوالے سے جو دنیا میں آج منائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے تھا کہ پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ پھانسیاں دی جا رہی ہے.
مظاہرے کے شرکا نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ سزائے موت سے جرائم میں کمی آتی ہے. ہیومن رائٹس کمیشن بلوچستان کے سابق وائس چیئرمین سردار طاہر ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ اس سے جرائم میں اضافہ ہوا ہے.
ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی سخت جرائم اور اس کی سزائیں وہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس میں شدت آ رہا ہے.
طاہر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ حکومتوں کا کام کسی کی زندگی کا خاتمہ کرنا نہیں بلکہ اس کو بچانا ہے.
اس میں ایسا ہے کہ جب انسانی حقوق کا اعلامیہ بنایا گیا تو اس میں یہ بات بھی سامنے رکھی گئی کہ دیکھیں حکومتوں کا کام لوگوں کی حفاظت کرنا ہے, لوگوں کو قتل کرنا نہیں.
مظاہرے کی شرکا کا کہنا تھا کہ مقدمات کی تفتیش میں بھی کئی نقائص ہوتے ہیں. فرید شاوانی کہتے ہیں کہ ناقص تفتیش اور ناقص گواہی پر کسی کو سزائے موت دینا زیادتی ہے.
سب سے کمزور جو پہلو ہے وہ انویسٹیگیشن کا ہے جو پاکستان میں ہے, اور ہمارے پاس وہ چیزیں اکوپمنٹس وہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے.
مظاہرے کی شرکا نے اس موقع پر یہ مطالبہ دہرایا
कि हम दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकते, यहाँ पर भी इस जुर्म पर इस पर पाबंदी लगाई जाए कि सजाए मौत की जो सजा है वो न दी जाए।
हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि वो इसको सजाए मौत को जो है ना उम्र कैद में तब्दील करे।
मुजाहरा एक शुरका के हाथों में कतबे भी थे जिन पर सजाए मौत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
अब पाकिस्तान में ही सजाए मौत की हकीकत के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए पाकिस्तान के दो सूबों पंजाब और सिंध में स्ट्रीट थिएटर या ड्रामा पेश किया गया। ये ड्रामा जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मुहिम बस कर दो के तहत आवाम तक लाया गया है। बस कर दो में एक बस के ही जरिए इस ड्रामे में शामिल अफराद मुख्तलिफ शहरों तक अपना थिएटर लेकर जा रहे हैं, जिनमें साहिवाल, मुल्तान, सखर, हैदराबाद और कराची भी शामिल हैं। इन शहरों को इसलिए चुना गया कि इन शहरों में सेंट्रल जेल मौजूद हैं। हैदराबाद में पेश किया गया ड्रामा हमारी साथी सहर बलोच ने भी देखा। बाकी बात उन्हीं के साथ।
एक मजदूर को फांसी कैसे दे सकते हो?
वो मुखालिफ पार्टी वकील पार्टी है, वो कुछ भी करवा सकते हैं।
इसके तो घर वालों को भी नहीं पता किसको फांसी हो रही है, उनकी मां ने उन्हें बताया नहीं कि ये फांसी की कोठरी में कैद है।
ये है सजाए मौत के एक मुजरिम की कहानी जो हैदराबाद की एक मसरूफ सड़क पर पेश की जा रही है। सुहेल याफत पेशे से तो वकील हैं, लेकिन इस ड्रामे में मरकजी किरदार निभा रहे हैं। उनका कहना है कि एक झूठे मुकदमे का शिकार बनने के बाद उन्होंने सजाए मौत के कैदियों के मुकदमे लड़ने का फैसला किया।
पाकिस्तान में सजाए मौत के ऊपर बात करना वैसे ही एक टैबू है और किसी ना किसी को तो इसके लिए कदम उठाना पड़ना था, तो हमने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है। बस कर दो सिलसिला जो है लाहौर से शुरू हुआ, साहिवाल, मुल्तान, सक्कर और आज हैदराबाद में, क्योंकि जब तक ये टैबू नहीं टूटेगा हम सजाए मौत में इससे आगे बढ़ नहीं सकेंगे।
मौत सजावा,
सजाए मौत के खिलाफ आलमी दिन पर इंसानी हकूक की तंजीम जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने अपनी एक मुहिम बस कर दो के तहत ये ड्रामा पेश किया। एक खसूसी बस पर सवार इन थिएटर अदाकारों का शहर शहर जाकर इस ड्रामे को पेश करने का मकसद लोगों को सजाए मौत के कैदियों की अलमनाक जिंदगी से मुतारिफ करवाना है। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में 2014 से लेकर अब तक 477 लोगों को फांसी की घाट उतारा गया है। इस बात को जहन में रखते हुए सुहेल का ख्याल है कि इन सालों में पाकिस्तान में सजाए मौत से मुतालिक बहस में मस्बत पेशरफ्त हुई है।
पहले से काफ़ी सारी बेहतरी आई है, लोग कम से कम इस इशू पे बात करना चाहते हैं या एटलीस्ट इसको सुनने के लिए तैयार ज़रूर हुए हैं, पहले जबकि ऐसा नहीं था। हम आम आवाम में बैठ के सजाए मौत के खिलाफ बात नहीं कर सकते थे।
इस हवाले से शायकीन ने भी अपनी राय का इजहार किया।
उन्होंने क्या गुनाह किया जो गरीब है उनको सजाए मौत दे रहे हैं? गरीब लोग तो ऐसे ही सजाए मौत हो रहे हैं, उनको क्या सजाए मौत देंगे? बाकी जो ऊपर वाले लोग हैं उनको तो कोई नहीं दे रहा है ना सजाए मौत।
सजाए वाहिद यही चीज है, सजा सरे आम होना चाहिए, लोगों को पता चले, इबरत दे, हाँ भाई सजा है। पाकिस्तान बनाए कलमे से, कलमा पाकिस्तान पाक है।
गरीब को तो वैसे ही बेचारे मर रहे हैं, हम लोग तो वैसे ही फांसी लग रही है, तो सरमाएदारों को पकड़ना चाहिए ना। गरीब तो हम वैसे ही मर रहे हैं, प्याज और टमाटर में मर रहे हैं, उनको मरना चाहिए जिन्होंने हम लोगों को मारा है, या गरीब को।
अपने मुनफरिद अंदाज से इंसानी हकूक की इस तंजीम ने लोगों की तवज्जो सजाए मौत की तरफ राग़िब तो कराई है, लेकिन इसके नतायज के बारे में कोई राय देना कबल अज़ वक्त होगा। साहर बलोच, BBC न्यूज़, हैदराबाद।
साहर बलोच की इस रिपोर्ट के बाद सवाल यह है कि ये कारकुन, ये तंजीमें सजाए मौत की मुखालफत क्यों कर रही हैं, इसको क्यों ख़त्म कराना चाहते हैं ये लोग। ये सवाल मैंने पाकिस्तान में इंसानी हकूक के कमीशन यानी HRCP के वाइस चेयरपर्सन असद इकबाल भट्ट से किया।
सजाए मौत इसलिए खत्म होनी चाहिए कि जैसे ये जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते, जिंदगी छीनना भी हमारा हक हमें नहीं है। जैसे ये पुराने जमाने में होता था कि लोगों से बदला लेना, अब बदला लेना की बात नहीं है, हमें लोगों को माजरे का सेहतमंद फर्द बनाना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए कुछ बेहतर सूरतहाल पैदा करनी है, उसके जहनी तकलीफ देखनी है, क्योंकि कोई भी जो भी शख्स जैसे इतना बड़ा कमिट करता है, कुछ सफल करता है, हमें उसको करना चाहिए और उसको उसी तरीके से उसका इलाज होना चाहिए और उसको उसी तरीके से हमें देखना चाहिए। अगर हम उसको एक सेहतमंद, कोई भी सेहतमंद आदमी जो है वो क्या क्या एक्ट नहीं करता, ये वही लोग करते हैं जो जहनी तौर पर डिस्टर्ब, जहनी तौर पर معذور ہوتے ہیں یا ذہنی طور پر ان کے اندر تو کئی یا خامی ہوتی ہے, کمزوری ہوتی ہے, وہی لوگ کرتے ہیں. اور ہمیں ان کو بجائے اس کے تو ان کو مار دیا جائے, ہمیں ان کے حالات کی طرف توجہ دینی چاہیے. دوسری بات ہوگی, تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو سسٹم جوڈیشل سسٹم ہے اور جو ساری صورتحال کے ساتھ انویسٹیگیشن اور طریقہ کار ہیں, اور یہاں پر جو ہے کسی کو اس طریقے سے انصاف ملنا بہت ہی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن کی بات ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناکردہ گناہ میں پھانسی کر جاتے ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں.
ٹھیک ہے,
دوسری چیز اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو گئی ہے تو اس کے قانون کے تحت, اس کا مطلب ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ قتل کرتا تھے اور پیسے دے کے اب آپ اس میں جان چھڑا لی, مگر یہ خالی جرم اگر یہ جائے اس سے پھانسی سب غریب لوگوں کو ہوتی ہے, مظلوموں کو ہوتی ہے جس کی کسی وجہ سے ان سے غلطی سے یا کسی وجہ سے جرم سرزد ہو گیا اور ان کو پیسے نہیں ہیں, وہ اچھا وکیل نہیں کر سکتے.
لیکن اسد اقبال بٹ صاحب, جو تصویر آپ نے کھینچی ہے جی کے تناظر میں پاکستان ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہے جہاں قاتلوں دہشت گردوں کو موت کی سزا دینے کی شرح بہت زیادہ ہے. عوامی سطح پر اس کے خلاف کوئی رد عمل نظر نہیں آتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ عوامی سطح پر یہ بے حسی کیوں؟
ابھی دیکھیے ابھی تک لوگوں میں اس کے لیے اویئرنیس نہیں ہے. لوگ عام طور پہ ہمارے وہی پرانے اس کے اوپر سمجھتے ہیں شاید سزا دینے سے جرائم کم ہوں گے. آج تک ایسے تمام ممالک جہاں پر سزائے موت ہے, ایون پاکستان میں بھی سزائے موت پر عمل درآمد باوجود بھی یہاں پر اس قسم کے جرائم کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھے ہیں. یہ مین بھی یہ ہوتا ہے کہ جرائم کو کم کیا جائے, لوگوں کو جرائم اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھانسی کی سزا دے کے لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے اور لوگ جو ہے جرائم یہ نہ کریں, جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جرائم جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں, اس سے پہلے سے بڑھتے جا رہے ہیں.
یہ تھے پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کے نائب چیئرپرسن مسٹر اسد اقبال بٹ. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں عسکریت پسندوں نے مبینہ طور پر نظر انداز کرنے پر مقامی میڈیا کے خلاف مسلح کارروائیوں کی دھمکی دی ہے. کہا ہے کہ صرف ریاستی بیانیاں بیان کیا جا رہا ہے, بلوچستان کی حقیقی صورتحال پیش نہیں کی جا رہی. اس دھمکی کے بعد شورش زدہ صوبے میں صحافیوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
کالعدم تنظیم یونائیٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمہ مرید بلوچ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کا میڈیا پاکستانی ریاست کی پالیسیوں کا حصہ ہے, لہذا وہ پرنٹ میڈیا سے وابستہ تمام صحافیوں اور دیگر ملازمین کو متنبع کرتے ہیں کہ اخبارات اور پریس کلبوں سے دور رہیں اور تمام ہاکر اور تمام ٹرانسپورٹر اخبار کی ترسیل بند کر دیں. اسی طرح دکاندار اخبارات کی فروخت بند کر دیں, بصورت دیگر ایسے افراد کو گولی مار دی جائے گی. دوسری جانب کالعدم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے بلوچ عوام کو میڈیا کے بائیکاٹ کے لیے تیار رہنے کی اپیل کی ہے. ایک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں جاری آپریشنز اور حملے سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں, لیکن عالمی میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت نہیں, جبکہ مقامی میڈیا ریاست کے کنٹرول میں ہے اور صحافت سول اور عسکری بیانیے تک محدود ہے. حکومت بلوچستان کے ترجمہ انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ انہوں نے عدالتی فیصلے کی پیروی کی ہے.
بلوچستان حکومت نے نہیں, یہاں پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ موجود ہے جس کے تحت آپ کالعدم تنظیموں کے بیانات نہیں چھاپ سکتے. حکومت نے صرف ان عدالتی احکامات ہیں ان کی عمل درآمد کی بات کی ہے.
بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر خلیل احمد کا کہنا ہے کہ ان دھمکیوں سے نہ صرف صحافی بلکہ ان کے اہل خانہ بھی پریشان ہیں.
اس کشیدگی میں جو ہے وہ سینڈوچ بن چکے ہیں. گزشتہ 10 سالوں میں ہمارے بی یو جے کے سابق سیکرٹری جنرل ارشاد مستوئی سمیت تقریباً 48 کے قریب جو ہے نا وہ صحافی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً بلوچستان کے کوئی بھی 12 سے 15 اخبار کے ایڈیٹرز اور بیرو چیفس پر جو ہے نا وہ حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے ہوئے ہیں تھانوں میں. طرف جو ہے تنظیموں کا پریشر ہے, ہم نے بہت پریشر میں رہ کے ان کی خبریں چھاپیں جس کا جو ہے ہمیں حکومت کی طرف سے اور جو دیگر ادارے ان کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا.
کوئٹہ پریس کلب کے صدر شہزادہ ذوالفقار کا بھی کہنا ہے کہ مسلح تنظیمیں اور حکومت کشیدگی میں صحافیوں کو نہ گھسیٹیں.
ایک طرف ہمارے پاس پریشر ہے کہ نہیں جی آپ نے تو ملکی مفاد کو دیکھنا ہے, دوسری طرف پریشر یہ ہے کہ نہیں جی آپ ہماری قومی مفاد کو ہم دیکھیں. جو ہمارے ادارے ہیں ان سے بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, हम मुसल्ला तंजीमों से भी एक्सपेक्ट, हम पॉलिटिकल पार्टी से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हमारा काम करने दिया जाए, हमें ना घसीटा जाए इसमें। और हम वैसे नुकसान उठा चुके हैं, गवर्नमेंट के फंक्शंस को अटेंड करना हमारा काम है, हम जाते हैं उनके फंक्शन को अटेंड करते हैं तो हमारे पर ठप्पा लग जाता है कि अच्छा भाई आप तो गवर्नमेंट के एजेंट बन गए हो, उनका थोड़ी सी कवरेज हो गई, कहते हैं भाई आप मुल्क मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं, ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल है।
بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ اس بات کو مسترد کرتے ہیں کہ صحافی مسلح تنظیموں اور حکومت کے درمیان کشیدگی سے دباؤ کا شکار ہیں۔
نہیں، میرا نہیں خیال ہے، یہ اس کو ایکویٹ کرنا جو ہے نا بہت زیادتی ہوگی۔ اگر آپ ایک لیجیٹیمیٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی کو ایک قلتن تنظیم کے رویوں کے ساتھ اگر کمپیئر کریں گے یا اس کا تقابل کریں گے تو وہ بہت زیادتی ہوگی۔ کسی بھی ریاست اور حکومت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوانین پہ عمل درآمد کرائے، یہ استحقاق کسی قلدم تنظیم کا نہیں ہوتا۔ اور اگر قلدم تنظیموں کو اور حکومتی احکامات کو ایک ہی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔
بلوچستان کے صحافی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہاں کے مسائل ملکی میڈیا میں جگہ نہیں لے پاتے۔ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر خلیل احمد کا کہنا ہے کہ مسلح تنظیم ہو یا قوم پرست تنظیمیں یا مذہبی جماعتیں، ان کا یہ شکوہ بجائے ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو قومی میڈیا بالکل جگہ نہیں دیتا۔ ریاسویل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستانی سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیے گئے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے داماد اور حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں افواج پاکستان میں احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھرتی پر پابندی کی قرارداد لانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے، ضرور پڑھیں۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی سیکیورٹی فورس پاسداران انقلاب کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تو ایران اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ ایران کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب اس بات کا امکان ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ رواں مہینے ایران کے جوہری معاہدے کی توثیق نہیں کریں گے، لیکن امریکہ اس معاہدے سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سمرہ فاطمہ کی زبانی۔
جوہری معاہدے کی توثیق نہ کیے جانے پر امریکی کانگریس ایران پر پابندیاں عائد کر سکتی ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف سخت پالیسی اپناتے ہوئے ایران کی طاقتور ترین سیکیورٹی فورس پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیں۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں ایران پر کڑی تنقید کی تھی اور جوہری معاہدے کو امریکہ کا بدترین اور یک طرفہ معاہدہ قرار دیا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بارہم قاسمی نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ امریکہ یہ اسٹریٹیجی غلطی نہیں کرے گا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے اگر ایسا کیا تو ایران کا رد عمل بھی فیصلہ کن، مستحکم اور منہ توڑ ہوگا اور امریکہ کو تمام نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ پاسداران انقلاب سے وابستہ مختلف افراد اور کمپنیاں پہلے ہی امریکہ کی غیر ملکی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد علی جعفری نے کہا کہ اگر امریکہ کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دینے کی احمقانہ اقدام کی خبر درست ہے تو پھر دنیا بھر میں امریکی افواج بھی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی طرح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر مزید پابندیاں عائد کرنے سے مستقبل میں امریکہ سے مذاکرات کا راستہ بند ہو جائے گا اور خطے میں امریکہ کو عسکری اڈے ایران کی میزائلوں کی پہنچ سے باہر بنانے ہوں گے۔ دوسری جانب مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ امریکہ کی پاسداران انقلاب پر پابندی سے عراق اور شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف تہران اور واشنگٹن کی مشترکہ کارروائی میں بھی کمی آئے گی۔ فرانس کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب پر پابندی سے خطے میں دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، جبکہ جرمنی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اس اقدام سے مشرق وسطی کی سیکیورٹی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ایران اور مغربی ممالک کے مابین جوہری معاہدے کے تحت ایران اپنے جوہری پروگرام کو 2025 تک منجمد کرنے پر متفق ہوا تھا۔ جوہری توانائی سے متعلق اقوام متحدہ کے نگران ادارے نے کہا ہے کہ ایران معاہدے کی شرائط کی پاسداری کر رہا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سمرہ فاطمہ کی زبانی۔ تو بالآخر پاکستان نے کرکٹ میں یو اے ای میں کبھی کرکٹ سیریز نہ ہارنے کا ریکارڈ توڑ ہی دیا۔ جی ہاں، یو اے ای میں نہ ہارنے کا ریکارڈ توڑا۔ یہ گوگلی میں نے دبئی ٹیسٹ کو کور کرنے والے ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ عبدالرشید شکور کو پھینکی۔
جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کی 10th ٹیسٹ سیریز تھی, اور اس سے پہلے پاکستان نے جو 9 سیریز کھیلی تھی اس میں سے 5 جیتی تھی, 4 برابر رہی تھی, ناقابل شکست جو ریکارڈ تھا وہ بالآخر ختم ہوا ہے, پاکستان کو شکست ہوئی. نہ صرف یہ بلکہ 10 سال میں 2007 میں آخری مرتبہ پاکستان کی ٹیم ہوم سیریز ہاری تھی جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان میں, تو وہ جو ناقابل شکست ریکارڈ تھا 2007 سے جو چلا آ رہا تھا بالآخر وہ بھی آج جو ہے ختم ہوا ہے. سری لنکا نے بہت ہی زبردست کرکٹ کھیلی ہے, جب وہ یہاں آئی تھی تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹیم جو بھارت سے بری طرح ہار کر آئی ہے وہ پاکستانی ٹیم پر اتنا حاوی ہو جائے گی. تو سری لنکا کی ٹیم چندی مل کی قیادت میں اس نے دونوں ٹیسٹ میچ جیتے ہیں اور پاکستان کو بالکل کہنا چاہیے آؤٹ کلاس کر دیا.
ٹھیک ہے, اب تو یہ خیر سانپ کے جانے کے بعد لکیر پیٹنے والی بات ہے, لیکن پھر بھی کچھ بتائیں تو صحیح, یہ گھپلا کہاں سے ہوا, پانی کہاں پہ جا کر کے گرا, یہ کیا سکون کس قسم کا تھا, طبیعت ٹھیک نہیں تھی, بالنگ ٹھیک نہیں تھی, کیا ہوا کیا؟
دیکھیں جب تک آپ کمبینیشن صحیح میدان میں نہیں اتاریں گے چاہے وہ کتنے ہی آپ کے ٹیلنٹڈ پلیئر ہوں, تو انڈیویجل جو بریلینس ہے وہ تو نظر آتا ہے ان کی زبردست پرفارمنس کسی ایک کھلاڑی کی, لیکن ٹیم کی حیثیت سے جب آپ کمبینیشن خراب ہوگا یا وہ درست نہیں ہوگا تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے. پاکستان نے اس سیریز میں خاصے تجربے کیے, مصباح اور یونس کے جانے کے بعد بڑا واویلا مچا کہ یہ دونوں چلے گئے ہیں, دونوں چلے گئے ہیں, لیکن یہ جو پاکستان کا جو اویلیبل مٹیریل تھا, جو اسٹف تھا, اگر اس کو صحیح طریقے سے وہ یوز کرتے, اظہر علی پچھلے سال کے سب سے کامیاب اوپننگ بیٹسمین تھے, ان کو ون ڈاؤن کھلا دیا گیا, اسد شفیع کا ورلڈ ریکارڈ ہے 6th نمبر پر سب سے زیادہ سینچریاں ہیں, ان کو کبھی 4th نمبر پر تو کبھی 5th نمبر پر, تو اس طرح کی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اس کا جو اثر ہے وہ اس سیریز پر ہوا ہے. بیٹنگ نے خاصا مایوس کیا, سینچری جو اوپننگ پارٹنرشپ تھی, ایک سینچری پارٹنرشپ لگی پچھلے ٹیسٹ میں, لیکن جس طرح کی کرکٹ شان مسعود نے اس سیریز میں کھیلی ہے وہ بہت ہی مایوس کن, سمیع اسلم نے بھی بہت مایوس کیا, اور خاص طور پر ٹیلنٹڈ بابر اعظم جن کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, کہا جا چکا ہے, لیکن جس طرح کی پرفارمنس وہ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میں دیتے آئے ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ میں وہ نہیں دے سکے ہیں پورے سال. تو پاکستانی جو کپتان ہیں سرفراز, پہلی بار ان کو ٹیسٹ ٹیم کی قیادت ملی تھی, ملی ہے, ابھی بھی ہے وہ کپتان, لیکن جس طرح کی آغاز ان کا ہوا ہے وہ بہت ہی مایوس کن ہے. تو بیٹنگ کو ہم دوش دے سکتے ہیں, بالنگ میں بھی یہی ہوا ہے کہ جو کنڈیشنز تھیں وہ یہاں پہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 فاسٹ بالر آپ نے کھلائے اور ایک اسپنر پر آپ نے انحصار کیا ہو, ہمیشہ پاکستان 2 اسپنرز کے ساتھ کھیلتا رہا ہے. اس گرمی میں یہاں کی پچز کی جو کنڈیشن ہے ڈرائیو رکتے ہوتی ہیں, لیکن پاکستان صرف یاسر شاہ پہ جو ہے وہ انحصار کرتا رہا, لمبی بالنگ کرا کے ان کو تھکا دیا گیا, 84 اوور پچھلے میچ میں کرائے, 50 سے زیادہ اوور اس میچ میں کرائے. تو یہ بلیم جو ہے ہم مطلب ایک لحاظ سے کوچ کو دے سکتے ہیں کہ جو بہت ہی مہنگے معاوضے پر پاکستان لائے گئے ہیں, لیکن نتیجہ یہ ہے کہ 11 ٹیسٹ میچز وہ ہار چکے ہیں, صرف 6 جیتے ہیں ایز اے کوچ, 17 ٹیسٹ میچوں میں وہ 11 ٹیسٹ میچز ہار چکے ہیں مکی آتھر.
اوہو, تو عبدالرشید شکور یہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے یہ تو لگ رہا ہے کہ چاروں طرف سے چولہے ہلی نہیں تھی اس ٹیم کی, صرف کمبینیشن کو تو آپ دوش نہیں دے سکتے نا.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو تیاری اس سیریز کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ بھی پراپر نہیں ہوئی ہے, کیونکہ جب آپ ٹیسٹ سیریز کھیلنے آتے ہیں چاہے آپ کسی کمزور ٹیم سے بھی آپ کھیل رہے ہوں تو آپ اپنی جو اسٹرینتھ ہے, آپ کی قوت ہے, آپ کی کمزوریاں اس کو پرکھتے ہیں, آپ ایک 4 روز کا میچ کھیلتے ہیں, 3 روز کا میچ کھیلتے ہیں, وہ یہاں پہ نہیں ہوا. چیمپئنز ٹرافی کا جو ہنی مون پیریڈ تھا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا, اس کے بعد پھر ایک شور مچا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کا ریوائیول پاکستان میں, اس کے نام پر جو 3 T20 میچز ہوئے, تو تمام تر توجہ جو تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ارباب اختیار کی, سلیکشن کمیٹی کی, ٹیم مینجمنٹ کی, کھلاڑیوں کی, وہ ورلڈ 11 کے میچوں پر رہی, اور اس کے بعد فوراً وہ یہاں آئے تو یہاں آ کر پتہ چلا کہ جی 40-42 کی جو درجہ حرارت ہے, تو اس میں سری لنکا نے اپنی کارکردگی سے یہ درجہ حرارت اور بڑھا دی.
یہ تھے دبئی سے عبدالرشید شکور, یہاں کرکٹ کا احوال ختم ہوا. مجھے معلوم ہے شمیلہ خان خبروں کا خلاصہ لے کر کہنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسپین کے شمالی حصے کیٹالونیا کی آزادی کے سوال پر کیٹالونیا کے صدر اب سے 1 گھنٹے بعد اہم اعلان کیا چاہتے ہیں. سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی, پروڈیوسر عنبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے جے میگھانی. میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں حسب وعدہ خاص خاص خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایک مقامی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے ٹھکانے ہیں تو امریکہ خود نشاندہی کرے, پاکستان ان کے ساتھ مل کر کارروائی کرے گا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 11,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان پناہ گزین پیر کو بنگلہ دیش پہنچے ہیں. کیٹالونیا کے صدر کارلس پوچڈیمون جلد ہی پارلیمان سے خطاب کرنے والے ہیں, جس میں امکان ہے کہ وہ اسپین سے کیٹالونیا کی آزادی کا اعلان کر دیں گے. خطے کے سب سے بڑے شہر اور دارالحکومت بارسلونا کی سیکیورٹی سخت ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے عالمی اقتصادی ترقی میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے. لائبیریا میں عوام ملک کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. ملک کے موجودہ صدر ایلن جانسن سرلیف کی جگہ لینے کے لیے کوئی 20 امیدوار میدان میں ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.